میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا یعنی تقوی کا کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو مناسب بات کرو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی ہم اصلاح فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہیں عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر. خطبہ نکاح کا پڑھنا یہ مسنون ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی بغیر خطبہ نکاح کے بھی ایجاب و قبول کرا دے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. شریعت میں نکاح کو انتہائی سادہ رکھا ہے, اور سادہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا سادہ اور آسان کر دیا, اتنا سادہ اور آسان کر دیا کہ ہر ایک کے لیے نکاح کرنا آسان رہے, مشکل نہ بنے. آج ہم نے اس آسان کام کو مشکل بنا دیا ہے. جب تک لاکھوں روپے ہمارے پاس نہ ہوں اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا, ورنہ نکاح اتنا آسان ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر مرد اور عورت, دو بالغ مرد اور عورت آپس میں ایجاب و قبول کر لیں دو گواہوں کے سامنے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور وہ کہے میں نے تجھے قبول کیا, تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. البتہ دو گواہ موجود ہونے چاہیے. اب اس میں اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. تو نکاح تو اتنا آسان رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر اعظم النکاح برکتن خیر ایسرہ معونا, سب سے بہترین نکاح وہ ہے خیر و برکت کے اعتبار سے کہ جو سادگی کے ساتھ ہو. اور یہ سادگی کس درجے کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, یعنی ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے, تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے, نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی بارک اللہ لک و بارک علیک, یعنی آپ نے فوراً دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور انہیں برکت دے. آپ نے یہ نکاح کہ وہ چپکے شادی کر لی, ہمیں بلایا بھی نہیں. آج ہمارے ہاں اس کو بھی اتنا بڑا مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ جب تک فلاں شریک نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا, اور اس کو اتنا یعنی بڑا موضوع بنا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات نکاح ٹلتے رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس موقع پر, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شادی کی, اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا گیا, اور آپ نے بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. البتہ آپ نے جاتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ اولم ولو بشاتین, ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کاٹ کر ہی کیوں نہ کرو. یعنی ولیمہ کرنے کی آپ نے تلقین فرما دی, لیکن اس موقع پر بھی کوئی تان و تشریح نہیں فرمایا کہ تم نے شادی کر لی, ہمیں بلایا بھی نہیں. آج اگر کوئی اس طرح سے کوئی نکاح ہو جائے تو عزیز رشتے دار جینا محال کر دیتے ہیں کہ صاحب لوگ یہ تو شادی بھی کر کے بیٹھ گئے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ بڑی سست رفتار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تمہاری یہ اونٹنی بہت ہی سست رفتار ہے, دوڑتی نہیں ہے تیز. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ چلنے میں ذرا ایسی ہی ہے, کمزور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا, آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور توڑ کر چابک کی جگہ ہلکے سے اس کو رشید کیا, تو وہ اونٹنی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سارے قافلے سے آگے نکل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ بھئی تمہاری اونٹنی تو بہت تیز رفتار ہو گئی. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کی برکتیں ہیں, ورنہ یہ وہی اونٹنی ہے جس کا چلنا بھی محال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی تم اسے ہمیں بیچ دو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے, میں آپ کو ویسے ہی ہدیہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہدیہ تو نہیں بلکہ میں قیمت لینا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے. فرمایا کیا قیمت لوگے؟ تو انہوں نے غالباً کہا کہ ایک اوقیہ چاندی. آپ نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے بھائی, اس سے تو بڑے اچھے سے اچھا اونٹ خریدا جا سکتا ہے, تم نے ایک اوقیہ چاندی کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ جو بھی عطا فرما دیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا بھائی ایک اوقیہ چاندی ہی میں ہم خرید لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اب اونٹ ہمارا ہو گیا. اس کے بعد پھر اسی دوران کچھ اور باتیں بھی ہوئی جس کو میں آگے عرض کروں گا. مدینہ منورہ جب آپ پہنچے, بلکہ اس موقع پر جب آپ نے یہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی سے اتر کر نیچے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ اونٹنی آپ کی ہو گئی. آپ نے فرمایا تم اترے کیوں؟ تو کہا کہ آپ نے خرید لی اس لیے میرا کوئی حق نہیں اس پر بیٹھنے کا. فرمایا کہ نہیں, تم اس پر بیٹھو, اس پر چلو, مدینہ منورہ پہنچ کے ہم تم سے لیں گے. جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دی. آپ نے وہ اونٹنی بھی اور ایک اوقیہ چاندی بھی مرحمت فرما دی, کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. اصل میں نوازنے کا ایک بہانہ تھا, مقصد اونٹ خریدنا نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہیں کچھ نوازنا چاہتے تھے. تو انہوں نے آپ اس طرح شکل ایسی اختیار فرمائی کہ اونٹ بھی انہیں کو دے دیا واپس اور ایک اوقیہ چاندی بھی. آپ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے تمہیں یہ ہدیہ ہے. جس وقت یہ اونٹنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے شادی بھی کی ہے کہ نہیں, نکاح کیا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں جہاد کے لیے روانہ ہو رہا تھا مدینہ منورہ سے, تو میں نے اس وقت جانے سے پہلے نکاح کیا تھا. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بارک اللہ لک و علیک, اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی تمہیں اس پہ نکاح میں. آپ نے اس موقع پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اچھا چپ چپ آتے شادی کر لی, ہمیں بلایا ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کس سے, کسی کماری لڑکی سے کی ہے یا کسی صحیحہ سے یعنی بیوہ عورت سے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا بھی کماری لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری بہنیں ہیں جوان, میں اگر کسی جوان لڑکی سے شادی کرتا اور ایسی لڑکی سے جو کماری ہوتی جو میری بہنوں ہی کی ہم عمر ہوتی, تو میری بہنوں کی تربیت نہ ہو پاتی. اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو عمر میں بڑی ہے, لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری چونکہ بہنیں ہیں ان کی تربیت ہو جائے گی, اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا. آپ نے فوراً پھر فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما بخیر, اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے, تم دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دے خیر کے ساتھ, یعنی تمہارے اس رشتے میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو دیکھیے یہ دو واقعے میں نے سنائے ہیں, کس سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہوئے, کس سادگی کے ساتھ یہ شادیاں ہو گئیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا گیا, یعنی آپ کو اطلاع تک بھی نہیں تھی, لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا, نہ خوشی کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فوراً دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. تو طریقہ تو یہی ہے, مسلمانوں کا یہی ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. ہمیں اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جو سیکھنی چاہیے سیرت کی, کہ سیرت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے عزیز ہو, اس سیرت کا مطلب یہ کہ آپ کا طریقہ زندگی کیا تھا, کس طرح آپ چلتے تھے, کس طرح آپ نے نکاح فرمایا, کس طرح آپ نے شادی کی, کس طرح سے آپ کے زمانے میں شادی ہوتی تھی, آپ نے ان پر تصدیق فرمائی کہ تم نے ٹھیک کیا, یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ کی ہوئی نکاحوں کو بہت پسند فرمایا اور آپ نے ان دونوں کو دعائیں عطا فرمائی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سادگی سے شادی اور نکاح جب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیریں اور برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو, اعلان کر کے نکاح کرو, وجعلوا فی المساجد, اور مسجدوں میں نکاح کرو. ان دو باتوں کو آپ نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ البتہ ایک اور کام کی طرف آپ نے ترغیب دی کہ مسجد میں شور و شغب نہ کرو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ کسی وقت مسلمان اگر مسجدوں میں نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد یا پہلے خوب شور و شغب ہوگا. اس لیے آپ نے اس وقت موقع پر خاص طور پر یہ فرمایا کہ مسجدوں میں شور و شغب نہ کرو. تو اس طرف بھی میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ارشاد بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کو توفیق دی ہے مسجد میں نکاح منعقد کرنے کی. تو یہ بڑی خیر کی اور برکت کی بات ہے, یقیناً اس میں خیر اور برکتیں ہوں گی اس نتیجے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عمل اگر اچھا کرتے ہیں تو دوسرا عمل یعنی شور شرابہ اس سے گریز کرنا چاہیے. مسجد کے آداب ہیں, کچھ احترام ہیں, اس کے تقدس ہیں, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, مقدس مقام ہے. اس لیے اس میں انتہائی جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اگر جب نکاح سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد بھی جو دعا دینے کا طریقہ ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا وہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر, یہ دعا دیجئے, یا یوں کہہ دیجئے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس نکاح میں برکت دے. تو اس طرح سے دعائیں دینا چاہیے. تو یہ انداز ہے شریفانہ وقار کا جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ نکاح کے موقع پر ہم کیا کریں, کس طریقے سے کریں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اعلان کرو مسجد, وجہ اس کی کیا ہے کہ جو کام غلط طریقے سے کیا جاتا ہے وہ چوری چھپے کیا جاتا ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی شخص چوری چھپے نکاح کر رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس نکاح میں. لیکن جو نکاح والدین کرتے ہیں ان کی رضامندی سے ہوتا ہے, یقیناً اس میں خاندان والوں کو بھی اطلاع ہوتی ہے, محلے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس لڑکے کا اس لڑکی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے, اور اس کا پھر ایک اعلان بھی ہو جاتا ہے. بالفرض اگر کسی کو پتا بھی نہیں ہے تو مسجد میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھئی نکاح کی تقریب ہوگی, جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, تو اس سے ایک تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ان کا نکاح ہو رہا ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شور و شغب سے اس سے گریز کرنے کا حکم بھی فرمایا. تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ نکاح جو کیا جاتا ہے وہ عام طور پر اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لمالیہ, یا تو کسی کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مالدار, یا فرمایا والی حسبیہ, اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ حسب نسب بہت اونچا ہے ان کا, حسب نسب کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, ولی جمالیہ, یا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ بھی بہت خوبصورت لوگ ہیں اس لیے یہاں پر ہم نکاح کر رہے ہیں, اور تیسری بات فرمائے ولی دین یہاں, یا دین کی وجہ سے. تو فرمائے یہ چار چیزیں ہیں جو عام طور پر نکاح کرنے کا سبب بنتی ہیں, کسی کا مالدار ہونا, کسی کا خوبصورت ہونا, یا حسب نسب کا خاندان کا اچھا ہونا, اور چوتھی چیز فرمائی کہ ولی دین یہاں دیندار ہونا. ان چاروں چیزوں کو بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ فرسٹ پھر لذات الدین, تمہیں چاہیے دین کو ترجیح دو, اس لیے کہ جمال بھی ختم ہو جائے گا. اب جو کسی وقت صاحب جمال تھے بھی, لیکن آج اگر کسی کی عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی تو وہ ذرا دیکھیں غور کریں شیشے میں شکل ہم اپنی دیکھیں تو یقیناً محسوس کریں کہ جمال رخصت ہو گیا, جوانی چلی گئی, اب بڑھاپا آ گیا اور چہرے پر جھریاں پڑ گئیں تو جمال بھی رخصت ہو گیا. بعض اوقات مال ہوتا ہے لیکن وہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے تو جمال بھی ختم ہو گیا. اور حسب نسب کوئی چیز نہیں, اصل چیز شرافت ہے. حسب نسب ویسے تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندانی ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے یہ حسب نسب بھی اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترجیح دیتے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی ترجیح قیامت کے دن نہیں ہے, کیونکہ ہم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس لیے آگے فرمایا کہ فرسٹ پھر لذات دین کو ترجیح دو, اگر دین ہوگا تو سب کچھ ہوگا. میرے عزیز و بات یہ ہے کہ آج کل طلاقوں کی نوبتیں بہت آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے, اور تقوی جس کا حکم دیا گیا ان تینوں آیتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر, تو اس میں تقوی کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں اگر تقوی نہیں ہوگا تو ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی میں اثر نہیں آ سکتی, کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو مرد کو بھی عورت کو بھی اس بات کی طرح مجبور کرے گا کہ کسی کا حق نہ مارے, شوہر بیوی کا حق نہ مارے, بیوی شوہر کا حق نہ مارے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پولیس کے ذریعے عدالت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف تقوی کی وجہ سے ہی وہ حاصل ہو سکتی ہیں. مثلاً شوہر ہے گھر میں آیا اور منہ بنا کے بیٹھ گیا, روٹ گیا, اب یہ کون سی پولیس ایسی ہے جو اس کو کہے گا کہ بھائی مان جا تو. یقیناً یہ میاں بیوی کا باہمی معاملہ ہوتا ہے, صرف تقوی اور خوف خدا ایسی چیز ہے جو اس کے دل میں اس بات کو ڈالے گی کہ بھائی میں جو ہے وہ اللہ سے ڈروں اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری بیوی کی حق تلفی ہو, گھر والوں کی حق تلفی ہو. تو یقیناً اسی طریقے سے عورت ہے وہ زیادتی کرتی ہے, تو وہ بھی زیادتی سے تبھی رکے گی جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ نے شوہر کے بڑے حق رکھے ہیں, میں ان کے حقوق ادا کروں, ایسی صورت میں ہی وہ اپنے شوہر کے حق ادا کر سکتی. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ پڑھا کرتے تھے تو ان میں ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ میرا اتنا روب و دبدبا ہے, جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی بچے سب دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی کی مجال نہیں ہے جو میرے سامنے آ سکے, یعنی ایسا روب اور دبدبا ہے. تو گویا فخریہ طور پر یہ بات بیان کر رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ساتھی تھے, میں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ انسان تو نہ ہوئے, آپ تو درندے ہوئے, شیر ہوئے, چیتے ہوئے, بھیڑیے ہوئے, جس کی وجہ سے لوگ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو پنجا مار دے, کہ ایسا نہ ہو دانت سے کاٹ لے, تو یہ کام تو درندوں کا انسانوں کا تو نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, یعنی آپ کا چہرہ بنا ہوا نہیں ہوتا تھا بلکہ چہرہ مبارک کھلا ہوا ہوتا تھا اور آپ مسکرا رہے ہوتے تھے گھر میں, اور گھر میں پہنچ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بلند آواز سے سلام کیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی یہ طریقہ کہ آدمی خالی روب دبدبا ایسا رکھے کہ سب بیوی بچے سب خوف سے کانپنے لگے, تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ذرا شریف ہوتا ہے تو عورتیں عام طور پر اس پہ حاوی ہو جاتی, یعنی شریف آدمی پر عورتیں حاوی ہو جاتی, اور جو آدمی ذرا شقی ہوتا ہے, لئیم ہوتا ہے, بدبخت, وہ عورتوں پر حاوی ہو جاتا ہے مار پیٹ اور دوسرے ذریعے سے. فرمایا کہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کریم رہوں اور حاوی نہ رہوں, بنسبت اس کے کہ میں غالب رہوں اور لئیم بن جاؤں, شقی بن جاؤں. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں شریف اور کریم کہلاؤں, بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ مجھے کوئی لئیم یا شقی کہے اور میں عورتوں پر حاوی ہوں. مقصد یہ تھا کہ اصل تو تقوی جب ہوتا ہے تو مرد عورت کا اور عورت مرد کا خیال رکھتے ہیں آپس میں, لیکن اگر تقوی اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں, اور لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی چیزیں. تو بہرحال ان تمام امور سے ہمیں بچنا چاہیے, اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے, اب جن لوگوں کا سفر زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے, تو یقیناً ہمارے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو کامیاب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزاریں. اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی تو میرے عزیز, وہ پھر ایسی صورت میں لڑائی ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, نتیجے میں صرف میاں اور بیوی کی جدائی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور پھر بعض اوقات اگر وہ عزیز رشتے دار ہوں تو وہ رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج طلاقوں کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عورتیں خود مطالبہ کرتی ہیں کہ صاحب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں اور میں نے طلاق لینی. تو اس لیے ان چیزوں کو گریز کرنا چاہیے, اور جب ہم نے اب نکاح کر لیا تو ہمیں نکاح کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے, طلاق کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے طلاق اصل میں ایک صورت ہے پریشانی سے نکلنے کی. خدا نہ کرے کسی کا معاملہ اتنا خراب ہو جائے کہ اب بگڑ گیا ہے اور کسی صورت میں قابو میں نہیں آ رہا, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے کہ بھئی اگر تمہاری اور اس کی نہیں نپٹی اور گھر بجائے جنت بننے کے جہنم بن گیا ہے, تو پھر اس سے نکلنے کی صورت ہے کہ طلاق دے دو. لیکن طلاق بھی کس طرح سے دو, اس کے بھی طریقے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے وہ فوراً اٹھایا جس طرح گولی سے چھ گولی فائر کر دی اور جناب پورا پسٹل خالی کر دیا, اس کے بعد اب مارے مارے پھر رہے ہیں ادھر ادھر کے, صاحب اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, اب ایک ایک سے پوچھتے پھر رہے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے, پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. اول تو طلاق انتہائی مبغوث چیزوں میں سے بدترین چیز ہے, یعنی مباح چیزوں میں سب سے بدترین چیز ناپسندیدہ حدیث طلاق ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ بغیر ضرورت شرعیہ کے آدمی طلاق نہ دے, اور خدا نہ کرے اگر کبھی مجبوری ایسی پیش آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو, تو بیک وقت تین طلاقیں مت دیجئے, یہ بھی سخت گناہ ہے. اگرچہ وہ واقع ہو جاتی ہیں دینے سے, لیکن تین طلاقیں ہرگز مت دیں. اگر بہت زیادہ ہو تو صرف ایک طلاق آدمی کو چاہیے کہ دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تین ایک طلاق دینے کے بعد جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے وہ مدت ہے تین ماہواریاں, اس مدت کے اندر اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ سے تمہاری بیوی ہے, اس میں کسی قسم کا نگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. خدا نہ کرے پھر زندگی چل پڑی رجوع کرنے کے بعد, پھر کسی وقت جو ہے ایسا معاملہ ہو گیا اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو ایک طلاق دے صرف. اس میں بھی اگر عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے, رجوع نہیں کیا پہلی عدت میں, اگر رجوع نہیں کیا اور مدت گزر گئی تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ نکاح ختم ہو جائے گا. عورت بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے, جہاں جی چاہے نکاح کرے, یعنی عورت بھی کر سکتی ہے نکاح. بالفرض اگر نکاح نہیں ہوا عورت کا, سال گزر گیا, دو سال گزر گئے, دس سال گزر گئے, اب احساس ہوا کہ بڑی غلطی کی میں نے تو بھائی طلاق لے کے, اور شوہر بھی افسوس کر رہا کہ بڑی میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی, اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی ایک صورت تو یہ عدت کے اندر رجوع کر لے تو نکاح کی ضرورت نہیں, لیکن اگر عدت بھی گزر گئی تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے, البتہ دوبارہ نکاح ہو کے پھر دوبارہ سے یہ بیوی بن جائے گی. تو شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں, ہم ان آسانیوں کو سیکھتے نہیں ہیں اور اپنے طور پر تین طلاقیں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا سخت ہے. دین سخت نہیں ہے, ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہم غلطیاں کرتے ہیں, اور سب اس غلطی کا کوئی مداوا نہیں ہوتا, کوئی دوا نہیں ہوتی, تو پھر اس کے بعد ہم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. پھر بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ حرام طریقے اختیار کرتے ہیں, ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات بیویاں گھروں میں ہوتی ہیں اس حال میں کہ وہ طلاق شدہ ہوتی ہیں لیکن بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی, تو یقیناً یہ ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز, ان تمام امور سے ہمیں بچنا چاہیے, دین کو سیکھنا چاہیے, سیکھیں گے نہیں تو آئے گا کیسے. اس لیے میں دیکھیے, بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے تو ہم بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے بالکل الف بے بھی ہمیں نہیں آتی. اس لیے اپنے دین کو کوشش کیجئے کہ سمجھیں, اور جو مسائل ہیں ان کو بھی خاص طور پر جو ضروری چیزیں ہیں ان سے آدمی گریز نہ کرے, ان کو تو آدمی سیکھے تاکہ ان کو سیکھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے, اس کے بعد نکاح ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جتنے حضرات یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں, نکاح میں آئے ہوئے ہیں, بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں آپ جانتے ہیں, آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما, رزق حلال عطا فرما, وہ سب کے ساتھ عطا فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہمارے ملک کے حالات دیگر گو ہیں, اے اللہ انہیں اچھے فرما دیجئے, ہمارے حالات کو بہتر فرما دیجئے. اے اللہ, یہود و نصارہ کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.